الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جو ہمیں بار بار اچھی صحبتوں کے مواقع فراہم فرماتے ہیں. اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جہاں ہمیں مختلف پاکیزہ زمانوں سے مالا مال فرمایا، تو وہیں اس نے مختلف پاکیزہ محفلوں سے بھی ہمیں آراستہ فرمایا، اور سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ روئے زمین کے پاکیزہ خطے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب بقاع الارض الى اللہ مساجدها، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ خیر بقاع الارض مساجدها، اللہ کے نزدیک روئے زمین کے سب سے زیادہ پسندیدہ خطے وہ مسجدوں کے خطے ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ روئے زمین کے پاکیزہ خطے وہ مسجدوں کے خطے ہیں. عبادت کی ادائیگی کے لیے، وعظ و نصیحت سننے کے لیے اللہ پاک اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں تو یہ محض ان کی توفیق ہے. اور یہ اس حدیث کا نقشہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے قرب کو بیان فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو اللہ پاک کس قدر بندے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں، کہ جس میں فرمایا کہ بندہ اگر اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، بندہ اگر ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ پاک ایک باع اس کی طرف بڑھتے ہیں، کہ دونوں ہاتھ کھول کر جتنا فاصلہ بنتا ہے اس کو باع کہا جاتا ہے. بندہ اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. مطلب اس کا یہی ہے کہ بندہ جب تھوڑی سی توجہ کرتا ہے اللہ کی طرف، متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، تو وہ ایک بالش تعلق جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس سے تعلق جوڑ لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق بندے سے قریب ہو جاتی ہے. بندہ ایک گز اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق ایک باع اس کے قریب ہو جاتی ہے. بندہ چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے کہ بندہ جب نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے والے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں اس طرح جگہ عطا فرماتے ہیں جس طرح ایک ماں اپنی محبت بھری گود میں اپنے بچے کو لپٹا لیتی ہے. تو یہ محض ان کے کرم ہیں، ان کے احسانات ہیں کہ وہ شب و روز بھی ہمیں عبادت کے لیے اپنے گھر کی حاضری کے مواقع عطا فرما دیتے ہیں، اور جمعے کے جمعے کی نماز کی عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اور پھر اس قسم کی نیک محفلیں، نیک مجالس کہ جس میں اللہ کے نہ جانے کیسے کیسے دوست موجود ہوتے ہیں، اللہ کے چھپے رستم درویش خدا مست ہمارے اس مجمع میں موجود ہوں گے. نہ جانے کس کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کا بہت زیادہ محبوب دوست ہو. اس طرح مل کر بیٹھ کر جب ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آپس میں اس کا واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آنے والوں کو محروم نہیں لوٹاتے. اللہ تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں بن مانگے ملتا ہے،
ہمارے اکابرین تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں انسان بنا دیا جو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے مقدس. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں گدا بنا دیتے، گھوڑا بنا دیتے، اونٹ بنا دیتے، کتا بلی بنا دیتے، چوہا بنا دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن ہمارے مطالبے کے بغیر اس مالک نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں اشرف المخلوقات میں سے انسان بنا دیا. اور پھر اللہ پاک نے ہمارے مانگے بغیر ہمیں ایمان کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا ہے. ہم نے اللہ سے سوال نہیں کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں ایمان دینا. بن مانگے اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اور پھر مزید اگر انسان غور کرتا چلا جائے تو ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی دکھائی دیتی ہے کہ ساری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو سکے. کہ اللہ پاک نے ایسی پیاری ہستی بطور پیغمبر ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو رات رات بھر رو رو کے گر گرا کے اپنی امت کے لیے بخشش مانگا کرتے تھے، مغفرت مانگا کرتے تھے. فرش ہو یا عرش، ہر جگہ اپنی امت کو آپ نے یاد رکھا. تو میرے محترم بزرگوں، اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جو ہمیں اس قسم کی صحبتوں میں آنا اور اس کے اندر بیٹھنا، اپنے وقت کو کارآمد بنانا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرماتا ہے تب جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جتنا متوجہ ہوگا اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی. گزشتہ مضمون میں میں نے وہ خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انسان کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں پیدا فرما لینے کے بعد اپنے سامنے ساری نسل انسانی کو عالم ارواح میں جمع فرما کر وعدہ لیا تھا. الستُ بربکم؟ قالوا بلى. کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. وہاں سے انسانیت کا آغاز ہو جاتا ہے. چلتے چلتے مختلف ادوار سے، مختلف زمانوں سے، مختلف حالات سے ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب انسان کے لیے دنیا میں آنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ عالم رحم مادر کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے. ایک زمانہ گزار کر جب وہ اس دنیا کے اندر منتقل ہوتا ہے تو یہ ہے عالم دنیا، یہ ہے دار العمل، یہی اصل وہ زندگی ہے کہ جس زندگی کے اوپر آنے والے اگلے سارے کے سارے زمانوں کا اور اگلے آنے والے سارے کے سارے عالموں کا دار و مدار ہے. اس زندگی کے بعد انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد عالم قیامت برپا ہوگا اور حساب کتاب، جزا سزا، اور اس کے بعد عالم جنت یا عالم دوزخ. یہ اللہ پاک نے ایک سلسلہ رکھا، طویل سفر رکھا جس میں انسان گزرتا چلا جا رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر دست شفقت رکھتے ہوئے جو نصیحت فرمائی تھی، وہ نصیحت ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. جس میں آپ نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، او عابر سبیل یا راہگیر. فرمایا کہ تم اس دنیا میں ٹکنے کے لیے نہیں آئے، جمنے کے لیے نہیں آئے، رکنے کے لیے نہیں آئے. یہاں دل لگانا تمہاری بہت بڑی غفلت ہوگی، بہت بڑی تمہاری کوتاہی ہوگی کہ تم اس دنیا میں دل لگا بیٹھو. جب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور مومن اس کے اندر اسی طرح زندگی بسر کرے گا جس طرح قید خانے کے اندر ایک قیدی زندگی بسر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر. دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. چونکہ کافر کو اپنے کیے کا کوئی بھی بدلہ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے، تو اس کے تمام کے تمام اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں. لیکن مومن کے لیے اللہ پاک نے وعدے رکھے ہیں، انعامات رکھے اور جنت اس کے لیے تیار کی ہوئی ہے. تو وہ ضرورت کے حساب سے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. تو حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو مومن کو اس میں اسی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جس طرح ایک قیدی قید خانے کے اندر اور جیل کے اندر زندگی بسر کرتا ہے کہ جیل کی طرف سے جو کھانے کو دے دیا جائے وہ کھا لیا جائے، جس وقت سونے کا حکم مل جائے تو سو لیا جائے، جس وقت جاگنے کا حکم دیا جائے تو جاگا جائے، جس وقت کوئی ذمہ داری اس پر عائد کی جائے تو وہ اس کو نبھاتا ہے. قیدی وہاں پابند ہوتا ہے ہر اس کام کا جو جیل والوں کی طرف سے اس کے اوپر مسلط کیا جائے. تو جب دنیا اللہ پاک نے مومن کے لیے بطور قید خانہ کے رکھی ہے اور اس کے ساتھ اس کو پابند بنایا زندگی کو ایک انداز سے ایک ڈگر پر گزارنے کا، تو وہی مومن مسلمان کامیاب ہے جو یہاں پر زندگی اسی انداز سے بسر کر لے جس انداز سے اس دنیا کے مالک نے اس کو جینے کا انداز دیا ہے. اور جینے کا انداز بھی اللہ پاک نے کوئی مشقت والا نہیں دیا، کوئی سختیوں والا، کوئی سزاؤں والا نہیں. یہ تو صرف کہنے میں تعبیرن میں نے کہہ دی یہ بات کہ قیدی کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، لیکن اللہ پاک نے اصل اس دنیا کے اندر راحت اور آرام، چین اور سکون کی زندگی بھی اپنے دوستوں ہی کے لیے رکھی ہے. کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں اس کو وہ لطف عطا فرماتے ہیں، وہ ذائقے عطا فرماتے ہیں، وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت کی وہ چاشنی عطا فرماتے ہیں کہ جیتے جی اسی دنیا کے اندر مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. کے علاوہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساز و سامان ساری طرح کے دیے ہوئے ہیں، وہ بے چینیوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا بھی اللہ پاک نے مومن کے لیے کہنے میں تو جیل ہے، لیکن چین اور سکون کے لحاظ سے جب مومن اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کی باتیں مان کر زندگی بسر کرتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے سنو، اللہ کی یاد کے اندر ہی دلوں کا اطمینان ہے. کہ جب بندہ اللہ کا ہو گیا، اللہ کی یاد میں لگ گیا، اللہ کا دوست بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر مختصر ساز و سامان ہونے کے باوجود ایسی پرسکون زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں کہ انسان ایمان کی حلاوت بھی محسوس کرتا ہے، عبادات کی لذت بھی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر کبھی نوبت آتی ہے فقر و فاقہ کی، تو اس فاقہ کے اندر بھی ایک عجیب حلاوت بندہ محسوس کرتا ہے. تو یہ ساری مہربانیاں رب ذوالجلال نے مومنین کے لیے رکھی اور دعا بھی سکھائی کہ دنیا کے اندر بھی تم اللہ تعالیٰ سے اچھائی مانگو، آخرت کے لیے بھی اچھائی مانگو، دونوں جگہ اچھائی دینا میرا کام ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا، اے رب ذوالجلال دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، خیر عطا فرما، مہربانی کے معاملات فرما، آخرت بھی ہماری اچھی فرما. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو صرف دنیا ہی کی اچھائی کو مانگتا ہے انہیں صرف دنیا ہی کی اچھائی دے دی جاتی ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی بھلائیاں اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے اصل نقشے کو سامنے رکھ کر چلے کہ میں تو یہاں عارضی طور پر رکا ہوا ہوں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے انسان کسی دوسرے شہر میں جا کر ایک قیمتی عالی شان خوبصورت شان بان والے ہوٹل میں رک جائے، ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، دس پندرہ بیس دن کے لیے، مہینے دو مہینے کے لیے، تو اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر میرا قیام عارضی ہے. اس عارضی قیام گاہ میں بھلے وہ قیمتی ہوٹل ہو، شان بان والا ہوٹل ہو، آس پاس کا ماحول بڑا خوبصورت ہو، اس کے باوجود وہ اس ہوٹل سے دل نہیں لگاتا. اسے معلوم ہے کہ یہاں مجھے دو چار دن قیام کر کے آگے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. تو جس طرح مسافر اپنے مسافر خانے سے، اپنے خوبصورت اور قیمتی ہوٹل سے دل نہیں لگاتا، یہ نقشے نظر آتے ہیں حرمین شریفین میں جب حجاج یا معتمرین حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو پیسہ پیک تماشا دیکھ، جس نے قیمتی قسم کا، اعلیٰ قسم کا پیکج لیا ہوتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں رکتے ہیں. بعض ہوٹل تو بالکل حرم شریف کے سامنے، کھڑکی کھولو سامنے حرم شریف کا نظارہ، اور بعض وہ جو اپنی گنجائش کے حساب سے درمیانے درجے کے ہوٹل لیتے ہیں تو درمیانی مسافر پر ان کو ہوٹل ملتے ہیں. بعض وہ جو اپنے کم خرچے کو مد نظر رکھتے ہوئے دور کے علاقے میں ہوٹل لیتے ہیں. مقصود تینوں کا ایک ہے کہ حج کرنا یا عمرہ کرنا، حرم شریف کی زیارت کرنا، مدینہ طیبہ کا قیام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر حاضری. مقصود تینوں کو ملتا ہے، لیکن تینوں کے آرام گاہ میں فرق ہے. ایک عالیشان ہوٹل میں رکا ہوا ہے، ایک درمیانے ہوٹل میں رکا ہوا ہے، ایک سستے ہوٹل میں رکا ہوا ہے. لیکن ان تینوں قسم کے افراد کو یہاں رکنا نہیں ہے، ٹکنا نہیں ہے، جمنا نہیں ہے، وقت مقررہ پر تینوں قسم کے افراد کو یہ ہوٹل چھوڑ کر جانے ہیں. یہ تو صرف وقتی دھوکہ ہے کہ وہ کہے کہ میں تو بڑے عالیشان ہوٹل میں رکا ہوا ہوں، نرم گرم بستر اور عالیشان قسم کا چکنا فرش اور عالیشان قسم کے کمرے اور بیل دباؤ حکم کو سارا سب کچھ سامنے آ موجود ہو، وہ بھی اپنی مقررہ مدت گزار کر اس قیمتی اور اعلیٰ قسم کے شان بان والے بھلے وہ فائیو سٹار ہوٹل کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے گا. اور یہی حال دوسرے تیسرے مرحلے کا ہے. تو یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں رکھا ہے, مال و دولت کی فراوانی دی, وہ اعلیٰ قسم کی کار کوٹھی بنگلے مال و دولت کاروبار ہر طرح کا ان کو اللہ پاک نے ناز و نعمت دیا ہوا ہے. ایک وہ جو درمیانہ طبقہ ہے جو دنیا میں آیا درمیانی ساز و سامان کے ساتھ درمیانی روزی کے ساتھ وہ بھی گزر بسر کر رہا ہے. ایک وہ جو بہت ہی زیادہ غریب طبقہ ہے کہ جو مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے, وقت گزار رہا ہے. ان تینوں قسم کے افراد بھلے وہ عالیشان کوٹھیوں میں رہنے والے ہوں, درمیانے طبقے کا لوگ ہوں, یا غریب قسم کے مفلس قسم کے فقراء ہوں غربا ہوں, ان تینوں قسم کے افراد کو یہاں دنیا میں ٹکنا نہیں ہے, دنیا میں جمنا نہیں ہے, کسی کو بھی رہنا نہیں ہے. عالی شان کوٹھی والا بھی شان بان چھوڑ کر جب وقت مقررہ آ جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, درمیانے درجے والا بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے, غریب طبقہ بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. لیکن مقصد ہر ایک کا اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ دنیا میں جو ہم نے تم کو بھیجا وقتی طور پر 50-60 سال تم کو دیے, 70-80 سال تم کو دیے, اس زمانے کے اندر تم خوب اپنے لیے کمائی کر لو, آخرت کی زندگی کو سنوار لو, اس کے لیے سرمایہ جمع کر لو. اب اس مقصد کو سامنے رکھ کر جس کسی نے زندگی گزاری وہ کامیاب ہو گیا, اور کامیابی کے ساتھ یہاں سے واپس پلٹ کر جائے گا, اور جو یہاں آ کے منہمک ہو گیا اور یہیں لگ گیا, یہیں کمایا یہیں لگایا, اپنے سارے کے سارے سرمایہ کو یہیں دنیا ہی کی ٹیپ ٹاپ کے اندر لگاتا رہا, اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کرائے کے مکان میں انسان اپنے سارے سرمایہ کو صرف کر دے, اس کی سجاوٹ میں بناوٹ میں رنگ روغن میں اور سارا کا سارا سرمایہ اس میں لگا کر خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. کل کو جب مالک مکان نے کہا کہ جناب میرا کرایہ کا مکان خالی کر دیجیے, تو خالی ہاتھ وہاں سے اس کو نکلنا پڑتا ہے. اب کافی افسوس ملتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ سرمایہ جمع نہ کیا. تو دنیا کا بھی حال یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے سرمایہ جمع کرنے کے مواقع رکھے, لیکن فرما دیا کہ ضرورت کے مطابق یہاں بھی خرچ کرو, آخرت کے لیے بھی جمع جوڑ کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی نصیحتیں رکھی ہیں کہ سمجھداروں کے لیے وللعاقل تفیہ الاشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, کہ اگر انسان صرف اس نقشے کو رکھے کہ یہ دور ہمارا اس وقت اس مسافر خانے میں قیام کا ہے, یہاں رک کر ہمیں ساری زندگی نہیں رکنا, جس طرح ہمارے باپ دادا نہ رہے پر دادا نہ رہے ان کے آبا اور اجداد نہ رہے تو ہمیں بھی یہاں رکنا نہیں ہے. وہ جو سخی تھا جس کے ہاتھ اپنے باپ کی دولت لگی تھی, رات دن صبح و شام بے دریغی کے ساتھ وہ لٹایا کرتا تھا, کسی عقل مند نے ٹوکا کہ بھائی تو مال مفت بلے بے رحم کیوں کرتا ہے کہ اپنی دولت کو اس قدر تیزی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے, یہ ختم ہو جائے گی تو کیا کرے گا. تو اس پر اس نے جو جواب دیا کہا کہ یہ دولت میرے باپ کو بھی اپنے دادا کی طرف سے ملی تھی, اس نے سنبھال سنبھال کر رکھا, خود تو چلا گیا دولت جو بھی تو رکھی رہ گئی, میں بھی اگر اس کی حفاظت کرتا رہوں گا سنبھال سنبھال کر رکھوں گا, ایک وقت آئے گا میں بھی چلے جاؤں گا, دولت یہی رکھی رہ جائے گی پیچھے والوں کے لیے, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اس کو خرچ کر کے لٹا کر آخرت میں اس کو منتقل کر دوں, تو میں تو اپنے لیے اس دولت کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا رہا ہوں. تو یہ سمجھ جب انسان کو مل جائے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے اچھائی مانگے اور بہتر زندگی مانگے, رزق حلال مانگے, اور اس کے اندر وافر بھی اگر ہو جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ایسے ایسی خوشحالیاں بھی آئیں کہ جب ایک ایک صحابی کئی کئی باغات کے مالک ہوئے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں مال جمع کرنے کی جو ممانعت بیان فرمائی ہے, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم, وہ لوگ جو مال و دولت کو جمع کر کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جب یوم یوم علیہا فی نار جہنم, جب اس مال و دولت کو سونے اور چاندی کو درہم اور دینار کو آگ جو جہنم کی ہے اس میں تپایا جائے گا, سونے اور چاندی درہم اور دینار کو اس آگ کے اندر تپایا جائے گا, فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور اس سونے چاندی کے سکوں کے ذریعے ان کے مال و دولت کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, ان کی پشتوں کو داغا جائے گا, اور اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنتم لانفسکم, یہی وہ خزانے تھے جو تم نے جمع کیے تھے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, تم اپنے جمع کیے ہوئے خزانوں کا مزہ چکھو. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی مالدار صحابہ پریشان ہو گئے, آپس میں تشویش کی لہر دوڑ گئی, کہ یہ آیت تو بڑی خطرناک نازل ہوئی، لگتا ہے کہ ہم سب دردناک عذاب کے مستحق بننے والے ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو بات کرتے ہوئے بڑا روب تاری ہوتا تھا، ایک صحابی کو نمائندہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی جائے کہ یہ جو آیت نازل ہوگی کہ مال جمع کرنے والوں کا اتنا بھیانک انجام، ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی خطرناک حالات پیش آنے والے ہوں۔ تو جب وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مالدار صحابہ پریشان ہے، اس میں تو اللہ پاک نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی، تو آیا یہ مالداروں کے لیے عذاب ہر ایک کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مال کی زکات نہ دیتے ہوں۔ تم تو اپنے مال کی زکات دے دیتے ہو، جب تم نے زکات دے دی تو اللہ کے راستے میں جو حق تم پر واجب کیا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا، اس کی ادائیگی تم نے کر دی۔ اب یہ بقیہ مال تمہارے لیے حلال ہے، جتنی بھی وافر مقدار میں کیوں نہ ہو، اس کو تم جائز اور حلال طریقے سے استعمال کرو، اور اپنے اوپر، اپنے عزیز و اقارب پر، بیوی بچوں پر، رشتے داروں پر، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر بھی فرض کرتے جاؤ۔ تو ایک باغ کیا کئی باغات کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تم اس مال کی زکات ادا کرتے ہو تو تم اس وعید سے الگ ہو۔ یہ وعید تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھ رہے ہو، اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہ کرتے ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک نے تو دنیا بھی اچھے طریقے سے گزارنے کی اجازت دی ہے، اور آخرت بھی اسی دنیا کے اندر سنوارنے کے لیے مواقع فراہم فرمائے ہیں کہ جو یہاں پر اچھا بن جائے گا تو اچھائی کرے گا، آخرت کے لیے وہ اچھی منزل اپنا بنائے، اپنے لیے مقرر کرے گا۔ جو یہاں غفلت کے اندر مبتلا ہو کر عارضی ٹھکانے کو اپنا اصلی ٹھکانہ سمجھ لے، لاکھ ہو جائے تو دو لاکھ کی فکر میں لگ جائے، دو ہو جائے تو چار کی فکر میں لگ جائے، ایک زمین ہو جائے تو دوسری کی فکر میں لگ جائے، دوسری ہو جائے تو چوتھی کی فکر میں لگ جائے۔ فرمایا کہ ابن آدم یہ جب حوث کا پتلا بن جاتا ہے، حرص و حوث جب اس کا مقصد بن جائے زندگی کا، اس وقت فرمایا کہ اگر دو وادیاں جو پہاڑ کے درمیان کا خلا ہے، دو وادیاں بھی سونے کی بھر کر اس کو مل جائے تو یہ تیسرے کی چاہت کرے گا۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں جب انسان حرص و حوث کا پتلا بن جائے، اس وقت اس کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ حرص و حوث، لالچ اور دوسری تمام وہ بیماریاں جس کو اللہ پاک نے ناپسند کیا، اس سے تو انسان بچتا رہے، لیکن رزق حلال کما کر اپنا بھی، اپنے بال بچوں کا بھی پیٹ پال کر دنیا کے اندر ایسی پاکیزہ زندگی بسر کر لے کہ جس کی وجہ سے آخرت بھی اس کی سنور جائے، تو یہی انسان کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نقشہ کھینچا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، اس طرح مسافر اپنے اس مسافر خانے کو سجاوٹ اور بناوٹ کے چکر میں نہیں پڑتا، اپنا سرمایہ اس مسافر خانے پر نہیں لگایا کرتا۔ زندگی کا قیمتی سرمایہ صرف ایک وقت انسان کو ملا ہے، ایک مرتبہ ملا ہے، اس قیمتی سرمایہ کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے کر اپنے لیے آخرت کو ایسا سنوارا جائے کہ آخرت کے لیے انسان تیاری کر کے یہاں سے واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزیاں تقسیم فرمائی ہیں، ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آیا ہے، اسی طرح فرمایا کہ اللہ پاک نے اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں۔ ہر انسان کے اخلاق الگ الگ ہیں، جس طرح نصیب اپنا اپنا ہے، روزی اپنی اپنی ہے، تو یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ تو جو انسان روزی اپنی لایا، اخلاق بھی اپنے لایا، اور اخلاق کے اندر اللہ پاک نے یہ انداز رکھے۔ دین اسلام کا اگر ایک اجمالی خاکہ دیکھا جائے تو دین اسلام پانچ شعبوں پر حاوی ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ یہ انسان کی اور ایک مومن مسلمان کی زندگی کا پورا نقشہ ہے کہ اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کتنے شعبوں پر حاوی ہے، تو پانچ شعبے ہیں بڑے بڑے اہم اہم۔ سب سے پہلا شعبہ ہے عقائد کا، کہ عقائد درست ہو جائے انسان کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہی اس پوری کائنات کا مختار کل ہے، وہی متصرف ہے، ہر چیز اس کے حکم سے چل رہی ہے، نظام کائنات اس کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اپنی قدرت میں بھی یکتا، اپنے اختیار میں بھی یکتا، اپنے ارادے میں بھی یکتا، اپنے تمام کے تمام معاملات میں یکتا، منفرد ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ اور نہ ہی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے ارادے میں، اس کے اختیار میں کوئی دوسری ذات شریک ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید کا عقیدہ پختہ ہو اور رسالت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانا جائے اور اللہ کا بندہ مانا جائے کہ آپ انسانوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کے انسان ہیں لیکن اللہ پاک نے تمام کی تمام انسانیت میں سب سے اونچا مرتبہ اور مقام آپ کو عطا فرمایا ہے. محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے لیکن آپ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں. آپ کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر تو بے شمار ہیں ان پتھروں کے اندر قیمتی پتھر بھی ہیں انہیں پتھروں کی ایک قسم وہ ہیرا ہے یاقوت ہے تو اس کی قدر و قیمت عام پتھروں سے لاکھوں درجے بڑھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک قیمتی ہیرے کسی ہے کہ آپ کہنے میں تو انسان ہے لیکن کمالات کے لحاظ سے اور مرتبے کے حساب سے بلندی شان کے لحاظ سے اللہ پاک نے پوری انسانیت کے اندر آپ کو اعزاز بخشا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین منتخب ہو چکا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی اور پانی کے درمیان گنا جا رہا تھا. اور آخر کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ قیامت کے دن بھی میں تمام کی تمام نسل انسانی کا سردار ہوں گا ولا فخرا اس پر میں اتراتا نہیں. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عہدہ جو منصب جو اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کو اپنا منتخب رسول بنایا تو عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے آپ سچے رسول پکے رسول اور ہمارے رسول ہم آپ کے امتی آپ ہمارے آقا ہم آپ کے غلام. اور اللہ پاک نے جو دین اسلام آپ کو دے کر بھیجا کامل مکمل حق ہے اور اس کے اندر تمام کی تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے برحق اللہ کی کتابیں برحق اللہ کے رسول برحق مرنا برحق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق حساب کتاب جزا سزا اور جنت دوزخ یہ تمام کی تمام چیزیں برحق ہیں. یہ کہلاتے ہیں عقائد اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ اعمال ہیں اعمال کے اندر اللہ پاک نے نماز روزہ حج زکات جہاد اور اس کے علاوہ دیگر عبادات بندوں کے اوپر لاگو کر دی. بقرعید کا موقع آتا ہے تو قربانی اور دوسرے مواقع آئے تو صدقات اور خیرات مالی عبادات بدنی عبادات اور اس کے علاوہ دیگر دوسری عبادات جو اس دوسرے شعبے سے منسلک ہیں جس کو عبادات کا شعبہ کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر عقائد اس میں انسان پختہ ہو مضبوط ہو ایسا مضبوط کہ جس طرح حضرت بلال حبشی جب ایمان لے آئے عقیدہ اتنا پختہ ہو گیا کہ اللہ ایک ہے تو بس ایک ہے مار مار کے ان کی کمر کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا اور ننگی کمر کو سنگریزوں پر عرب کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر بھاری بھرکم پتھر سینے پر رکھ کر عرب کے چچورے لڑکوں کو بلا کر ان کے پاؤں ان کے حوالے کر دیے جاتے رسی باندھ کر کہ ان کو گھسیٹو گھسیٹ گھسیٹ کر کمر چھل جاتی تھی چربی نکل آتی تھی اور پوچھتے تھے بتاؤ باز آئے کہ نہیں آئے فرماتے تھے احد احد احد. کسی نے کہا کہ بلال اتنی سزائیں بھگتتے ہو ایمان لائے ہو لگتا ہے کہ شاید یہ تمہارا مذہب اچھا نہیں ہے تمہارا رب اتنی سزائیں تم کو دلوا رہا ہے. کہا کہ ہم ایک مکہ خریدتے ہیں اس مکے کو ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح سالم ہے چکھا ہوا ہے مجھے رب ذوالجلال نے ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا کیا وہ مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا کہ میں ایمان کا ظرف بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ نہیں ایمان کو محفوظ رکھ پاؤں گا کہ نہیں. رب ذوالجلال مجھے آزماتے ہیں ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ بلال ایمان کا متحمل ہے کہ نہیں. کوئی اور ہوتا ڈاماڈول ہو جاتا تذبذب میں پڑ جاتا کہ ہاں باقی اصل میں جب تک ایمان نہیں لایا تھا آسانی میں تھا ایمان لاتے ہی ظلم و تشدد کی چکی میں پس رہا ہوں شاید کہ میں غلطی پر ہوں لیکن نہیں ایمان ایسا پختہ تھا ظلم و ستم کی چکی میں پس گئے لیکن احد احد کی صدائیں اس سے واپس پیچھے نہ پلٹے. اور جب یہ کہا گیا تو اس کے اندر بھی اپنے حوصلے بلند کیے کہا کہ ایک مٹکا ہم خریدتے ہوئے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں سوراخ نہ ہو یہ چٹکا ہوا نہ ہو تو رب ذوالجلال مجھے ایمان کا برتن بنا رہا ہے ایمان میرے اندر اتار رہا ہے کیا وہ مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان اتنا پختہ ہو اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں اس کی قدرت اور کمال کے بارے میں کہ معبود بہا جب اس کو مان لیا اب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اور پھر رسالت کا اعتراف اور اقرار ساتھ میں فرشتوں کے اوپر ایمان قیامت کے اوپر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان جزا سزا پر ایمان جنت دوزخ پر ایمان یہ تمام چیزیں وہ ہیں جب دل میں راسخ ہو جائے تو اسی راسخ ہونے والے کو مومن کہا جاتا ہے. انہی کے لیے تو اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتارا. کتاب شروع کرتے ہی اللہ پاک نے فرما دیا ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. یہ کتاب جو ہم اتار رہے ہیں ایسی کتاب ہے جس میں ردی برابر شک شبہ نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت بنے گی صرف متقیوں کے لیے, اللہ والوں کے لیے, اللہ کے دوستوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان لائے غیب پر, نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھا, ہم نے تو نہ اپنے پیارے رسول کو دیکھا, نہ ان کے صحابہ کو دیکھا, نہ ان کے معجزات کو دیکھا. اس کے باوجود مانتے اسی انداز سے جس طرح صحابہ نے ایمان کو قبول کیا. الذین یقولون ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی, وہ بندے جن کی اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو کہہ رہا تھا یقولون ربنا الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. کہ میرے بندے جو کہا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی کہ ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر, فآمنا ہم ایمان لے آئے. اب اس کے بعد وہ عاجزی کے ساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے پروردگار, ہم سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں, خطائے قصور بھی بہت ہوتی ہیں, ہم سے درگزر کا معاملہ فرما, نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے ہمارے پروردگار وہ تمام وعدے ہمیں عطا فرما دے جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیے ہیں. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا. تو اللہ پاک نے تو اہل ایمان کی تعریف فرمائی, چاہے وہ شروع دور کے ہوں, درمیانی دور کے ہوں, آخری زمانے کے ہوں, ایمان جب لے آئے تو پھر کامل مکمل ہو. تو سب سے پہلے عقائد کے اندر پختگی ہو, اور اس کے اندر دوسرے نمبر پر شعبہ جو ہے وہ ہے اعمال کا, نماز, روزہ, حج, زکات, دیگر تمام عبادات جس انداز سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر انسان پختہ ہو. اور تیسرا شعبہ ہے معاملات کا, کہ آپس میں انسان جب زندگی بسر کرتا ہے, تنہا اپنے گھر میں بیٹھ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا, اسے کھانے پینے, رہن سہن, لباس پوشاک, ہر چیز میں دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے, خریداری کے ڈھیر و ڈھیر معاملات پڑتے ہیں, تو طرح طرح کے معاملات آئیں گے. ان معاملات کے اندر اسلام کو مد نظر رکھنا, آپس کے لین دین کے جتنے بھی معاملات آئیں گے معاملات کے اندر کھڑے رہنا, صاف ستھرے انداز سے معاملات کرنا, تو یہ اسلام کا تیسرا شعبہ ہے. اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کے اندر آپس میں رہن سہن, ایک ساتھ زندگیاں بسر کرنا, اس کے انداز بھی سکھائے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے کیا حقوق, اولاد کے کیا حقوق, دوستوں کے کیا حقوق, بیوی کے کیا حقوق, شوہر کے کیا حقوق, یہ سارے آپس میں زندگی بسر کرنے کے, رشتہ داروں کے حقوق, ہر چیز کے حقوق بیان کیے گئے. اسی انداز سے, صفا ستھرے انداز سے زندگی بسر کرنا, یہ معاشرت کہلاتا ہے. اور پانچواں جو شعبہ ہے وہ ہے اخلاقیات, کہ انسان ایسی پاکیزہ زندگی بسر کرے کہ نہ تو اس کے ہاتھ سے, نہ اس کی زبان سے, نہ اس کے وجود سے کسی بھی انداز سے کسی اور کو ایذا نہ پہنچے. ایسا شیر و شکر میٹھا انسان ہو, پاکیزہ صفات والا, پاکیزہ اخلاق والا, ان ایمانی صفات کا حامل ہو. اس کی پوری ایک فہرست کہ اس کے اندر ایمانی صفات کامل درجے کی پائی جاتی ہو, اخلاق کا اعلیٰ پیکر ہو, تو یہ پانچواں شعبہ ہے. جو اس کے اندر کمال حاصل کر لے اللہ پاک نے اس کو عروج عطا فرمایا. یہی وہ کمال ہے اخلاق کے اندر جس کو اللہ پاک نے بطور تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار کمالات تھے, لیکن جب اللہ پاک نے آپ کو تعارف کے لیے منتخب فرمایا, انکا لعلی خلق عظیم, یقینا آپ بہت ہی زیادہ اعلی اخلاق پر فائز ہیں, اونچے درجے کے اخلاق پر آپ فائز ہیں. اخلاق کریمانہ, شریفانہ, پاکیزہ اخلاق یہ وہ ہے کہ جو انسان کو پستی سے بلندی تک لے جاتے ہیں, اور اخلاق اگر گھٹیا ہوں, گرے ہوئے ہیں اور رذیلہ ہوں تو وہ انسان کو بلندی سے پستی کی طرف گرا دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, یہ زندگی پانچ شعبوں پر حاوی ہے, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات. انہی پانچ چیزوں کے اوپر جس وقت انسان زندگی کے جس شعبے سے منسلک ہو کر زندگی گزار رہا ہو, اس وقت اس ڈگر کے اوپر وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارے. عقائد کا معاملہ آ جائے تو ڈاوا ڈول نہ ہو, کسی ایرا غیرا نتو خیرا کے چکر میں اپنی ایمان کو ضائع نہ کرے, ایسا پکا واحد بن جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑ لے اس کا مزدار بن جائے. ہم تو محبت میں بھی توحید کا قائل ہے فراز, ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا. اللہ تعالیٰ کا ایسا دیوانہ بن جائے کہ وہی میرا مالک میں اس کا مملوک, ہر حاجت ہر ضرورت ہر اپنی پریشانی اسی کے سامنے رکھی جائے. ادھر ادھر بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو کسی کے سامنے حاجت روائی نہ کی جائے, کسی کو دوسرے معاملات کے اندر مختار کل نہ سمجھا جائے, کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا. ایک موقع پر سفر میں ضرورت پیش آئی کھانا وانا پکانے کی, تو آپ نے ذمہ داریاں لگائی, فرمایا کہ اس کام کو تقسیم کر لیا جائے. ایک صحابی نے کہا کہ میں فلانا کام کروں گا, میں بکری ذبح کروں گا, دوسرے نے کہا میں بکری کھال اتاروں گا, تیسرے نے کہا میں بکری کی بوٹیاں بناؤں گا, ایک نے کہا کہ میں اس طرح کروں گا اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سالن کے اور جانور کے پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے, آپ تشریف رکھیں ہم لکڑیاں لے آئیں گے. فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم سب تو کام کرو اور میں ٹھاٹ سے بیٹھا رہوں, میں بھی اپنے ذمہ یہ کام لیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنا میری ذمہ داری ہے. اور آپ نے باقاعدہ اپنی ذمہ داری لگائی اور اس کے اندر ہاتھ بٹایا لکڑیاں جمع کر کے لائے. ایک اور موقع پر فرمایا نماز کے لیے سب بند نہیں تھی, اچانک آپ واپس پیچھے پلٹے, یہ بھی سفر کی حالت تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کدھر, فرمایا کہ میں اپنی سواری کو باندھ کر آیا. تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم باندھ دیتے ہیں, فرمایا کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا کام تم لوگوں پر ڈالا جائے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنا کام دوسرے پر مت ڈالو, کسی اور سے مدد نہ لیا کرو, حتیٰ کہ اگر مسواک توڑنے کی بھی نوبت آئے تو وہ بھی خود توڑ لیا کرو, کسی اور کو مجبور نہ کیا کرو, کسی اور کو پابند نہ بنایا کرو. تو دین اسلام میں اس قدر ہمیں احتیاطی پہلو عطا فرمائے تو مدد مانگنی ہو نصرت چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے گڑگڑایا جائے, اس سے ایسا تعلق مضبوط کر لیا جائے کہ پھر انسان پٹری سے ادھر اور ادھر نہ ہو سکے. اس طرح ریل کی پٹری متعین ہے, وہ اسی پر چلے گی, اس سے اتر کر سڑک پر گلی کوچوں میں نہیں جاتی. مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ توحید کی پٹری پر ایسا اڑ جائے ایسا جم جائے کہ مرنے مر جائے لیکن پھر وہ توحید کی پٹری سے اترنے والا نہ ہو. اور جہاں رسالت کا شعبہ آ جائے عشق و محبت میں اور عشق مصطفیٰ کے اندر ایسا سرشار ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات پر مر مٹے, آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے تو لگانے سے وہ گریز نہ کرے. آپ کی نقالی میں آپ کی تابع داری میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری تابع داری کرو. تابع داری کا مطلب ہے نقالی کرنا, آپ کی ایک ایک نقل و حرکت اللہ پاک نے سنت بنا دی ہے, ایک ایک ادا اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے سنت کا درجہ دیا ہے. تو جو بھی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل شروع کر دیتا ہے تو اسی نقل کے اندر اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے محبوب بنا لیتے ہیں. نتیجہ بھی اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر بیان فرما دیا, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, میری نقالی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو جب گناہ بخش دیے جائیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ مل جائے, اللہ تعالیٰ اسے دوستی قائم فرما لے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جائے, اس سے بڑھ کر بندے کو پھر اور کیا چاہیے. تو میرے محترم بزرگوں, یہ مختلف حالات مختلف زمانے یہ انسان کے لیے جو آیا کرتے ہیں سدھار پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ زندگی کا یہ عارضی نقشہ انسان اگر اپنے سامنے رکھے اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی فکر ہوگی کہ ہم بھی سدھر جائیں سنور جائیں اور پاکیزہ زندگی بسر کریں. اس کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہوتی ہے انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے وہ ہے نیک صحبت, پاکیزہ صحبت, اچھی صحبت. اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی. فرمایا کہ بری صحبت کی مثال تو ایسا ہے جیسے کوئی بھٹی جھونکنے والا بھٹی کے اندر آگ لگا کر کوئی اپنا کام کر رہا ہے, اس کے پاس جو جائے گا تو یقیناً اس بھٹی سے اڑنے والی چنگاریاں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اگر چنگاری نقصان نہ بھی پہنچائے فرمایا کہ اس بھٹی کا دھواں اس کو ضرور نقصان پہنچائے گا, اس کے کپڑے میلے کر دے گا, اس کو اذیت پہنچائے گا, تکلیف میں ڈالے گا. اور فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے کہ انسان اس کے پاس جائے, اول تو وہ اس سے عطر خریدے گا پھر فیضیاب ہو جائے گا, عطر نہ بھی خریدے جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا عطر سے اس کا دماغ معطر ہوتا رہے گا مہکتا رہے گا. تو بری صحبت کی مثال بالکل بھٹی، کسی انسان جائے تو آگ کی چنگاریاں وہاں پر اڑ رہی ہیں، خطرہ ہے کہ چنگاری اس کے جسم پر آ جائے، کپڑے کو جلا دے، جسم کو جلا دے، نقصان پہنچا دے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ نقصان تو ضرور ہے کہ دھواں اس کو میلا کچیلا کرے گا۔ تو بری صحبت کا یہ نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور اچھی صحبت کی مثال آپ نے دی عطر فروش کی، کہ وہاں جب انسان جاتا ہے تو اول تو فیض یاب ہوگا، فیض نہیں بھی مل پا رہا، جب تک اس اچھی صحبت سے رہے گا اس کا دماغ معطر ہوتا رہے گا، انوارات اس کے دماغ کو معطر کرتے رہیں گے، مہکاتے رہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز وہ یہی ہے کہ انسان اچھی صحبت کو اختیار کرے، اس سے انسان کے اندر تازگی آتی ہے، باتیں تو ساری وہ جو انسان جانتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بھول ہو جاتی ہے، اچھی صحبت میں لگنے کے ساتھ انسان کے ان تمام چیزوں میں تازگی بھی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ترقی بھی نصیب ہوتی ہے، بہت سی نئی نئی معلومات انسان کو ملتی ہیں۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اچھی صحبت سے جب انسان اچھا اثرات دینا شروع کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر پھر اچھا ماحول اس کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کی کوشش کرے، اپنے کاروبار زندگی کے اندر جہاں وہ کسب معاش کے لیے مصروف عمل ہے وہاں کا ماحول اچھا بنانے کی کوشش کرے، دنیا کے اندر جہاں جہاں اس کو جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اچھے ماحول کا انتخاب کرے، اچھے ماحول سے انسان ہمیشہ اس کا دل دماغ محفوظ رہے گا، گناہ اور برائیوں سے آلودگیوں سے محفوظ رہے گا، اور اچھی صحبت سے ہمیشہ اس کے ایمان کے درخت کو تازگی ملتی رہے گی۔ رمضان المبارک جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہمارے ایمان کی تازگی کا سلسلہ ہے کہ رات دن شب و روز اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس برس کر دیکھا ہم نے اور آپ نے کہ بندے کس قدر کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہر مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ہر علاقے کی، ہر ہر محلے کی لب الگ بھری ہوتی ہے رمضان شریف، کیونکہ اس ماہ مبارک میں بندے پہلے سے متوجہ ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ بھی کرنی ہے، تو پہلے سے نیت بنائی ہوئی ہے، ارادے کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے کے ارادے رکھے ہوئے ہیں، اس ارادے پر اللہ پاک کی طرف سے توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے کہ بندے تو نے ارادہ کیا تھا چل آ جا ہمارے گھر پر، اس کے بعد پھر نوازشات کی بارشیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں، پورے مہینے اللہ پاک بندے کو نواز کر گناہوں سے دھو دھلا کر صاف ستھرا فرما دیتے ہیں، اور اس کے ایمان میں ایسی ترقی نصیب ہوتی ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر کچھ پتہ نہیں چلتا، رات لمبے لمبے قیام کر کے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا تراویح کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی، ایک معمول بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے اسی حلقہ احباب کے اندر حضرت والد ماجد کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی چہیتے بہت ہی لاڈلے مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، انتقال فرما کے ان کے صاحبزادے نے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ اس رمضان شریف میں اپنے والد کے بعد یہ رمضان ان کا پہلا رمضان تھا، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ چشم بد دور کرے نظر بد سے بچائے، اس رمضان میں صرف ایک رمضان میں ماشاء اللہ 38 قرآن کریم ختم کیے، چونکہ انہوں نے مجھ سے بیعت کا تعلق بھی قائم کیا ہوا ہے تو تنہائی میں اکیلے میں خاموشی سے مجھے بتایا کہ اس رمضان میں 38 قرآن کریم ختم کر لیے، جبکہ ماشاء اللہ محراب بھی سنائی پوری، تراویح اور دن کے اندر آرام کرنا، رات کے وقت بھی آرام کرنا، دیگر تمام مصروفیات، نمازوں کی پابندی، ماشاء اللہ نماز با جماعت کا اہتمام، عمر کے حساب سے چھوٹے ہیں حافظ قرآن ہیں، لیکن اللہ پاک کی توفیق صدر شامل حال کہ 38 قرآن کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم اور آپ اگر اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں اکثریت ایسی نکلے گی کہ شاید کہ رمضان میں بھی قرآن ختم نہ کیا ہو، بہت سارے اور یہ سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس سال کے عرصے میں ایک قرآن میں ہم ختم نہیں کر پاتے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں میں جو بندہ ارادہ رکھ لے، کوئی عزم کر لے، اللہ پاک توفیق اس کے شامل حال فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید بھی ہمارے ان شہزادے کے اوپر اپنی توفیق کے معاملات اور بھی زیادہ اللہم زد فزد کا مزداد بنائے، ہمیں بھی ایسے ہی اللہ پاک نیکیوں میں سفر لے جانا والا بنائے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین کا مزداد بنا دے۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے انبیاء کے مختلف تذکرے فرمائے، فلا مختلف انبیاء کے تذکرے فرمانے کے بعد ان انبیاء کی شان بیان فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ انبیاء مقدس ہستیاں تھیں کہ جو نیکیوں کے اندر سبقت سے جایا کرتی تھیں. اللہ پاک ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں, یسارعون فی الخیرات, وہ نیکیوں میں سبقت سے جایا کرتے تھے. وہ اپنے اس منصب پر خوش ہو کر نہیں بیٹھ گئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اعلیٰ درجے کے, اونچے درجے کے مقرب ولی ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نیکیوں کی کثرت کرنے کی. نہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود کانوا یسارعون فی الخیرات, وہ خیرات کے اندر, نیکیوں کے اندر سبقت سے جایا کرتے تھے. ویدعوننا رغبا, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ, شوق اور محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ. ورہبا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ رہبانیت بھی ہوتا تھا, خوف بھی بتاری ہوتا تھا. اور ساتھ میں فرمایا وکانوا لنا خاشعین, ان کے دلوں میں ہمارا خشوع موجود ہوتا تھا, ڈر اور خوف موجود ہوتا تھا کہ ایک طرف محبت سے سرشار, دوسری طرف خوف سے لبریز. تو جو انبیاء کا یہ حال ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کس کھیت کی بولی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس ذخیرے سے کچھ بو اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم بھی نیکیوں کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ لینے والے بننے لگے, کچھ نہ کچھ سبقت لے جانے والے بننے لگے. ہماری حالت تو ایسی ہو جاتی ہے کہ جمعہ آٹھ دن ہوتے نہیں عبادت کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم ولی کامل بن گئے. دو چار وقت کی نمازیں پڑھ لی, وہی حال ہوتا ہے جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے زندگی میں پہلی مرتبہ دو رکعت نفل پڑھی مسجد کے صحن میں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ جبریل کا انتظار ہے, وہی لے کر آنے والا ہوگا. دو رکعت پڑھی, سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے مقرب بن گئے کہ جبریل امین ابھی وہی لے کر اترنے والے ہیں. تو ہم میں سے بھی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بس چند دن عبادت کر لی, اسی عبادت کو پورا دین سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو اپنا لیا. حالانکہ دین, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات, ان پانچوں شعبوں میں کامل مکمل اسی انداز سے اترنے کا نام ہے جس طرح دین اسلام کے اندر مطلوب ہے. عبادات کے اندر تو خوب لگے ہوئے ہیں, پانچوں وقت کی نمازیں با جماعت پڑھ رہے ہیں, لیکن جب معاملات کا وقت آتا ہے, کسی کا قرضہ لے لیا, اب اتارنے کا نام نہیں. قرض خواہ چکر لگاتا ہے کہ بھائی میرا قرضہ دو, آپ نے ایک مہینے کی مدت پر لیا تھا. تو پھر امام صاحب سے وظیفہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب قرض خواہ بہت تنگ کر رہے ہیں, ستا رکھا ہے, کچھ وظیفہ بتا دیں گے, جان چھوٹ جائے. چونکہ ہم تو ابا جان کی اس جگہ پر آ گئے نا, کئی ایک ایسے آتے ہیں ٹکراتے ہیں کہ قرضہ لیا. ایک تو وہ شخص محسن ہے جس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ کی مشکل میں کام آیا اور قرضہ دے دیا مشکل وقت میں. اب جب مقررہ مدت پر وہ قرضہ مانگتا ہے کہ بھائی میرا قرضہ اتارو, تو آپ کہتے ہیں کہ قرض خواہ تنگ کرتے ہیں, پریشان کیا ہوا, رات دن صبح شام گھر کے چکر لگائے ہوئے ہیں, کوئی وظیفہ بتانے کی وجہ سے جان چھوٹ جائے. کیوں؟ اس نے کہ حق لے تو لیا لیکن دینے کا سوچے نہیں. اسی نیت سے لیا کہ 10,000 اس سے لے لیے, 15,000 اس سے, 50,000 اس سے, لاکھ اس سے, 2,00,000 اس سے, ہوتے ہوتے 8, 10, 15, 20 لاکھ کے مقروض ہیں. اس سے قرضہ لیا, آدھا اس کو دے دیا, آدھا رکھ لیا, اس سے لیا, ادھر لیا, یہ خرد بک کر کے ہے پنج وقتہ نمازی. ایسی عبادت عند اللہ کسی کام کی نہیں کہ پانچ شعبوں میں, ایک شعبے میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن دوسرے شعبے کا جنازہ نکلا ہوا ہے, کہیں سے امانت ہاتھ لگ گئی, اس میں خرد برد کر بیٹھے. کوئی بچہ یتیم ہو گیا, اس کی سرپرستی آ گئی, باپ نے سرمایہ چھوڑا تھا تو سوچا چلو اب اس کا والی وارث تو میں بن گیا, میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں, لہٰذا میں ہی اس کی ذمہ داری نبھاؤں. ذمہ داری ایسی نبھائی کہ سارے یتیم کے مال کو اپنے پر خرچ کر رہے ہیں کہ میں تو اس کا والی وارث ہوں, اس لیے اپنے پر خرچ کر رہا ہوں, ہینے بہانے کر کر کے یتیم کا مال کھا رہے ہیں. اور یہ اندازہ نہیں ہوتا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. تو طرح طرح کے نقصانات, طرح طرح کے عبادات کے ہوتے ہوئے اس قسم کے معاملات میں گھر پر, معاشرت کے اندر, پڑوس کے اندر, پڑوسی تکلیف کے اندر, اپنے گھر کا کچرا نکالا, پڑوسی کے دروازے کے سامنے اڈیل دیا, لڑکا دیا, گرا دیا, جھاڑو دی, سارا کچرا اس کے سامنے کر دیا, گھر کا پانی گرا, پڑوسی بیچارہ پریشان ہے, گھر دھلا, سارا پانی پڑوسی کے گھر کے آگے, طرح طرح کی ایزا پہنچا کر پانچ وقت کے نوازی ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم جنید بغدادی. حالانکہ پانچوں شعبوں پر عمل ضروری ہے. ایک عورت جو بہت عبادت گزار تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا کہ فلانی خاتون بڑی عبادت گزار ہے، نیک پارسا ہے، فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتا ہو؟ بتایا کہ پڑوسی تو بڑے ناراض ہیں، اس کی ایذاؤں سے تنگ ہے، پریشان ہے، فرمایا جہنمی۔ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ آیا، بڑی نیک ہے لیکن عبادت میں بہت مختصر عبادت، صرف فرائض واجبات پر اکتفا کرتی ہے، زیادہ عبادت میں انہماک نہیں رکھتی۔ فرمایا پڑوسیوں کا حال کیا؟ کہا پڑوسی بڑے خوش ہے، با اخلاق، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، فرمایا جنتی ہے۔ تو پاکیزہ اخلاق والا اور معاملات کے اندر صاف ستھرا، فرمایا جنتی، اور عبادات میں کثرت والا لیکن پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو، فرمایا کہ جہنم۔ تو معاملات کے اندر بھی صفائی ضروری، لین دین کے اندر کھڑا ہونا ضروری کہ جو زبان انسان دے اس زبان کے اوپر جمع رہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر معاشرت، زندگی بسر کرنے کے اندر اس کی وجود سے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر حق والے کو اس کا حق بر وقت نبھانے والا ہو۔ اور اسی طریقے سے اخلاقیات کے اندر انسان اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہو کہ وہ ہر دل عزیز ہو، ہر طرح کی ایمانی صفات اس کے اندر کامل درجے کی پائی جاتی ہو۔ وقت آنے پر وہ صبر و تحمل کرنے والا، نعمت ملنے پر شکر گزاری کرنے والا، اعلیٰ درجے کا اخلاص اس کے اندر پایا جاتا ہو، اعلیٰ درجے کے اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہو، اور مخلوق کے ساتھ ملنساری، مخلوق کے حقوق کی رعایت، ان کے ساتھ آداب جو اللہ پاک نے بیان کروائے ان کے ساتھ وہ پورے آداب کے ساتھ رکھ رکھا ہو رکھتا ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے سنت جاری فرمائی، مہمان نوازی کی، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دن دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے کی تیاری ہے لیکن کوئی مہمان نہیں آیا، تو مہمان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، آس پاس ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے، کوئی ملے ہی نہیں کہ جس کو اپنے یہاں ضیافت کی دعوت دے۔ واپس پلٹ کر آئے، دیکھا تو گھر میں ایک اجنبی شخص موجود ہے۔ فرمایا کہ بھائی تم میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہوئے؟ کہا کہ میں اس گھر میں مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں، فرق اتنا ہے کہ جو حقیقی مالک ہے اس کی اجازت سے آیا ہوں، آپ تو عارضی مالک ہیں، وقتی طور پر یہ آپ کا گھر ہے لیکن میں اس گھر کے حقیقی مالک کی اجازت سے اس گھر میں آیا ہوں۔ فرمایا تو کون ہے؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے یہاں آنے کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا کہ آج میں آیا ہوں، زمین پر اللہ کا ایک بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ قائم فرمایا کہ اس کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ تو اللہ پاک نے زمین پر اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کو خلیل بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا ہے، اس کو اطلاع دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے کہ یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، مجھے بھی اس اللہ کے نیک بندے کا پتہ بتایا جائے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جتنی زندگی گزرنی تھی گزر گئی، باقی ماندہ زندگی اللہ کے اس خلیل کے قدموں میں گزاروں گا، اللہ کے دوست کے ساتھ رہ کر اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں گا۔ یہ بات جب سنی تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ وہ اللہ کا خلیل آپ ہی ہیں، آپ ہی کو اللہ پاک نے اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھے، پوچھا کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو، میں ہی اللہ کا خلیل ہوں، میں ہی اللہ کا دوست ہوں؟ فرمایا کہ جی ہاں بالکل، یہ بات پر حق ہے، آپ ہی کو اللہ پاک نے منتخب فرما لیا کہ آپ اللہ کے گہرے دوست خلیل اللہ ہیں۔ فرمایا کہ مجھے وجہ تو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے اپنا گہرا دوست کن وجوہات پر بنایا، کیا وجہ تھی، کون سی ایسی میری عادت اللہ کو پسند آئی اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا گہرا دوست بنا لیا؟ تو اس پر حضرت ملک الموت نے بتایا کہ آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو تو دیا کرتے ہیں لیکن دوسروں سے لیا نہیں کرتے، مانگا نہیں کرتے، آپ دوسروں کے اوپر خوب خرچ کرتے ہیں، لٹایا کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے آپ اپنے دسترخوان پر مہمان کے ہوئے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے، دوسروں کے اوپر لٹانے کا آپ کا یہ عالم ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دوسروں کو دیا کرتے ہیں، دوسروں سے لیا نہیں کرتے، اللہ پاک کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ دوستی کا رشتہ جب اللہ تعالیٰ سے قائم ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک طرف تو اس محبت میں سرشار ہو گیا کہ وہ اللہ کا دوست بن گیا، لیکن دوسری طرف اتنا گہرا اور اتنا نازک رشتہ کہ اللہ کا گہرا دوست کہیں کوئی بیب بھی نہ ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی شان کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے۔ تو دوسری طرف اس خلیل اللہ بننے کے بعد ایسا رعب اور ہیبت طاری ہو گئی ان کے دل کے اوپر کہ ان کے دل کی دھڑکن ایسی زور سے سنائی دی جاتی تھی جس طرح پرندہ پرواز کرتے وقت سر سے گزرتا ہے تو اس کی شہنشاہیں سنی جاتی ہے، تو اس طرح ان کے دل کی دھڑکن آس پاس والے سنا کرتے تھے۔ تو یہ حال ہوا کرتا ہے اللہ کے دوستوں کا. گہرے دوست کا یہ حال تھا کہ جب دوستی کا امتیاز مل گیا, اعزاز مل گیا کہ اللہ نے گہرا دوست بنا لیا, تو دوست بننے کے بعد اترائے نہیں, بے فکر نہیں ہوئے کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں, ہمارا کیا بگڑے گا. ایک طرف اس دوستی کا نازک رشتہ ملا, دوسری طرف رعب اتنا طاری تھا, خوف اتنا چھایا ہوا تھا کہ اس رشتے کے اندر کوئی چیز ایسی حائل نہ ہو جائے جو اس دوستی کو خراب کر دے. ایک ہم بھی اللہ کے دوست ہیں, دو چار دن عبادت کر لی, گھمنڈ کر بیٹھے, اب بیچ میں گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں, نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی ہے. رمضان میں پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کر لی, رمضان کے بعد وہی پرانی زندگی, وہی پرانے گناہ, وہی پرانی آلودگیاں, وہی سارا پرانا زندگی کا نقشہ. تو پھر دوستی برقرار رہ سکتی ہے؟ اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکیزہ زندگی جس طرح رمضان مبارک میں اللہ پاک نے عطا فرما دی تھی, بعد میں بھی اس پاکیزگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے نیک صحبت کے ذریعے, کہ جب نیک صحبت انسان اختیار کرتا ہے تو نیک صحبت اور بری صحبت کی مثال بالکل ایسی ہے کہ بری صحبت تو ہے زہر قاتل, جس طرح زہر قاتل انسان کو ہلاکت کی گھڑوں میں ڈالتا ہے, تو بری صحبت یہ اس زہر سے بھی زیادہ بدتر زہر ہے. یہ انسان کو ذلت اور رسوائی کی ان پستیوں میں لے جا کر گراتا ہے کہ جہاں انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. دنیا میں بے شمار ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا تھا, نیک صالح سمجھا جاتا تھا, معاشرے کے اندر پاکبار سمجھا جاتا تھا, صحبت بری ہو گئی, دیکھتے ہی دیکھتے بگڑتے 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 وہاں تک جا پہنچا کہ پھر وہ معاشرے میں شکل دکھانے کے قابل نہ رہا. بری سوچ بری صحبت برے انجام تک پہنچاتی ہے. اور اچھی صحبت کی مثال ہے تریاق, کہ تریاق جس طرح زہر سے انسان کو بچاتا ہے تو نیک صحبت بھی انسان کو برائیوں سے بچانے کے لیے محفوظ قلعہ ہے, اور اس کو نیکیاں فراہم کرنے کے لیے بہترین سبب ہے, کہ اس نیک صحبت کی بدولت انسان کے جذبے تازہ ہوتے ہیں, اس کے اندر نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے, اچھائیوں کے اندر سبقت لے جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو جس طرح انسان نیکی کو پسند کرتا ہے, برائی سے بچتا ہے, اس سے بڑھ کر نیکی سے زیادہ نیک صحبت اس کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے. جس طرح انسان برائی سے بچتا ہے تو اس سے بڑھ کر بری صحبت انسان کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہے. اچھی صحبت کو اختیار کرنا, بری صحبت سے بچنا, یہ انسان کے اپنے اچھے اور برے فیصلے کا وہ ایک اختیار ہے. اگر وہ اچھی صحبت کو اختیار کر رہا ہے, اپنے لیے اچھے فیصلے کر رہا ہے, بری صحبت کو اختیار کر رہا ہے, اپنے ہی قدموں پر کلہاڑی مار رہا ہے. یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حضرت شیخ سعدی شیرازی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اور آپ کی بیوی کی مثال دی. کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو آغوش نبوت میں پلا بڑھا, جس کی نشو نما ایک نبی کے گھر میں ہوئی, اور جن کی بیوی اس نبی کی رفیق حیات ہے کہ جو پیغمبر وقت ہے, جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. یہ جتنی بھی نسل انسانی اس وقت دنیا میں موجود ہے سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. سبب اس کا کیا بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی پھیلنی شروع ہوئی, تیزی کے ساتھ دو چار چھ آٹھ دس نسل بڑھتے 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 پوری ایک نسل انسانی پھیل گئی. حضرت نوح کے زمانے تک کفر و شرک شروع ہوا, 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے, اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے, لیکن وہ باز نہ آئے. چند افراد وہ ہدایت پر آئے, باقی سارے گمراہ رہے. آخرکار تنگ آ کر اللہ کے سامنے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑنا. ایک ایک کافر کو چن چن کے ختم کرنا اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ کشتی تیار کیجیے, طوفان آئے گا, سب غرق کر دی رہیں گے, صرف مومنین بچیں گے. وہ وقت بھی آیا, عذاب آنا شروع ہوا. اس وقت آپ اور مومنین تو اس کشتی میں سوار ہو گئے, زمین سے آسمان سے پانی ابل رہا ہے اور پانی برس رہا ہے, دیکھتے دیکھتے طوفانی طوفان, اور ٹھاٹے مارتا وہ سمندر پوری دنیا پر قائم ہو گیا. ساری کی ساری نسل انسانی ختم ہو گئی. صرف اس کشتی کے اندر جتنے افراد باقی تھے وہ بچے. اس کشتی میں سوار ہوتے وقت حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا, یا بنی کم آنا, اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں آ جا, ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ مت تھے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, ابا آپ میری فکر نہ کرو, سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. سآوی الی جبل, وہ جو سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے نا اس پر چڑھ جاؤں گا, یعصمنی من الماء, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. آپ جائیے اپنا کام کیجیے. بڑے لاؤ بھائی پن سے ان کو جواب دے دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں
قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ شجر نہ حجر نہ پہاڑ نہ ہوا نہ فضا، کچھ بچانے والا نہیں ہے، الا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سوائے جس پر اللہ رحم فرمائے وہ تو بچ پائے گا، اس کے علاوہ کوئی بچانے والی ذات نہیں ہے۔ اب یہ بات چیت چل رہی تھی، وحال بینہم الموج، پانی کی موج باپ بیٹے کے درمیان حائل ہوئی، وکانا من المغرقین، اس کا ستیہ ناس ہو گیا اور یہ غرق ہو گیا، تو وہ بیٹا جو اس آغوش میں پلا بڑھا اور وہ بیوی جو رفیق حیات تھی ایک پیغمبر کی، لیکن کافروں کا ساتھ دیتے تھے، جاسوسی یہ کیا کرتے تھے، گھر کی باتیں باہر جا کر بتایا کرتے تھے، ان کافروں کی صحبت کا انجام یہ نکلا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا کافروں کی صحبت بد کی وجہ سے اس کا انجام کافروں والا ہوا کہ انہیں کے ساتھ غرق کر دیا گیا، اور دوسری طرف اچھی صحبت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا، تو پھر اس کے ساتھ ہونے کی بنا پر اللہ پاک نے اس کے لیے بھی جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا۔ آخر میں نتیجہ فرمایا صحبت صالح ترا صالح قرت، صحبت صالح ترا صالح قرت، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اگر تو انسان اپنے لیے اچھائی کے فیصلے چاہتا ہو، اچھی صحبت کو اختیار کرے گا، اچھائی خود بخود اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، پاکیزگی اس کے دل و دماغ میں آئے گی، اور پاکیزہ عبادات پاکیزہ معاملات اس سے سرزد ہوں گے۔ اور اگر انسان اپنے لیے بھلائی نہ چاہے، نقصان کا سودے کرنا چاہے، تو بلا شبہ وہ بری صحبتوں میں رہے، اس بری صحبت کو جو انجام بھیانک صورت میں اس کے سامنے آئے گا، وہ خمیازہ بھی صرف اسی کو بھگتنا پڑے گا، کوئی اور اس کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ جہاں پر بری صحبتوں کی وجہ سے اچھی صحبتوں سے دور رہے، پھر وہ آخرت میں جب لائے جائیں گے اس وقت وہ پچھتائیں گے، ہائے کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا تو اچھا تھا کہ میں بھی اچھی صحبتوں میں جاتا، اچھا بن جاتا، آج میرا بھی انجام اچھا ہو جاتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، نیک صحبت یہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے، تریاق ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اچھی صحبتوں میں رہنے کی بدولت انسان کے اندر عبادات کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً تدریجی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے عقائد پختہ ہوتے ہیں، معاملات کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے اور معاشرت اس کی اچھی ہوتی ہے، اخلاقیات کے اندر اس کا عروج نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح رمضان المبارک پاکیزگی کے ساتھ گزارے، اب آگے جو زندگی کا مرحلہ ہے یہ بھی پاکیزگی کے ساتھ گزارا جائے، اور پاکیزہ زندگی تبھی گزاری جائے گی جب پاکیزہ صحبت کو اختیار کیا جائے۔ اور اللہ والوں کے یہ معاملات ہیں کہ جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو دو طرح کے انتقالات ہوتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے دوست ہیں جو بہت ہی درویش خدا مست اور ولی کامل ہیں، تصوف کی لائن کے بہت اونچے درجے کے ولی ہیں، مدینہ منورہ ہی میں مقیم ہیں۔ تو جب ہمارا ایک سفر ہوا اس میں حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے انتقال کا ہم نے ان کو بتایا تو بہت ہی زیادہ افسوس کا بھی اظہار کیا، صدمے کا اظہار کیا، رائے مغفرت بھی کی، اور جو کلمات ان کو کہنے تھے صبر و تحمل کے ہمیں حوصلہ افزائی کہ وہ کہے، اس کے بعد سمجھایا، فرمانے لگے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ انتقال کرتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، عربی زبان میں انتقال کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ فرمایا کہ انسان اس سے پہلے بھی کئی دور گزار کر آ چکا، عالم اروا میں تھا، پھر وہ رحم مادر میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہو کر دنیا میں آیا، یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو وہ فنا نہیں ہوا، معدوم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، اس کی روح اور اس کے وہ رشتے جو دنیا سے قائم تھے وہ رشتے بھی ابھی برقرار ہیں، وہ تعلقات بھی برقرار ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے انتقال کرتے ہیں، ایک طرف تو وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جب اللہ کا کوئی نیک بندہ انتقال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے انتقال کے ساتھ اس کے فیوز اور برکات کو پیچھے والوں میں نیابتن چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوا، اور روحانی لحاظ سے اس کے نفیوز اور برکات سے وہ پیچھے منتصبین اور رہ جانے والے جو پسماندگان ہیں، جو متعلقین، جو مریدین، جو محبین ہیں، جو بھی اسے وابستہ افراد تھے، ان کے فیوز اور برکات ان کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ دین اسلام کو تر و تازہ رکھا جاتا ہے. اگر تو یہ دین اسلام شخصیات کے ساتھ وابستہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی دین اسلام مرجھا جاتا. نہیں, اللہ پاک نے اس کو دن دگنی رات چگنی ایسی ترقی عطا فرمائی کہ یہ سدا بہار ہے. اللہ پاک نے اس کو ایسی تازگی عطا فرمائی کہ ہر دور میں اپنے نیک بندے بھی اس دنیا میں رکھے اور ان نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کے ساتھ بھی اللہ پاک نے محبت میں وہی معاملات رکھے جو شروع دور کے اندر تھے اور وہی محبتیں وہی تعلقات رکھے جو شروع دور کے اندر تھے. تو چونکہ یہ اسلام ایک طویل زمانے کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے اس کے سلسلے بھی طویل رکھے ہیں تو یہ سلسلے جو شریعت اور طریقت کہلاتے ہیں شریعت کے اندر اللہ پاک نے دین اسلام کو احکام کی شکل میں محفوظ فرمایا. علماء اور صلحاء یہ جتنے بھی امت کے وہ منتخب افراد ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے ورثاء ہیں, وارث اپنے جانے والے کا نائب بنتا ہے. فرمایا کہ علماء انبیاء کے نائب ہیں, انبیاء جو ذمہ داری لے کر آئے تھے انہوں نے اپنے بعد علماء کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دی. قرآن اور حدیث اور یہ دین اسلام کامل مکمل اس کی ذمہ داری علماء نے اٹھائی اور وہ پھر آنے والے اپنے طلبا کو دیتے ہیں, طلبا وقت کے علماء بن جاتے ہیں, آنے والی نئی نسل میں اپنے طلبا کو دیتے ہیں, وہ جب اپنے وقت کے علماء بنتے ہیں تو یہ سلسلہ در سلسلہ کڑی در کڑی یہ ایک زنجیر ہے سونے کی زنجیر سند متصل کے ساتھ یہ پورا سلسلہ احکام شریعت کامل مکمل جو کہ تو ہو بہو من وان امت کے اندر منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بھی اپنی اصل اسی آب و تاب تمام تازگیوں کے ساتھ موجود ہے, احادیث مبارک کا پورا ذخیرہ اسی طرح تازگیوں کے ساتھ موجود ہے. تو یہ تو شریعت کو اللہ پاک نے احکام جو بندوں کا عطا فرمائے تھے علماء کو اس کا ذمہ دار بنا دیا. اور ایک طریقہ اس میں تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو اللہ پاک نے بزرگان سلسلہ کے ذریعے سے محفوظ فرمایا کہ بزرگان سلسلہ کی ساری زندگی کی محنت کا جو خلاصہ ہے وہ ہے اتباع سنت, خود بھی اور اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کے اندر ایسے جذبے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سب کے سب متبع سنت بن جائے, عملی میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں, وہ چلتے پھرتے جیتے جانتے ایک نمونہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کے, کہ ان کا ظاہر بھی ان کا باطن بھی ان کی صورت بھی ان کی سیرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے مطابق ہو, ان کا ظاہر اور باطن ان کا کردار اور گفتار یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو. تو یہی چیز کہلاتی ہے طریقہ. تو شریعت اور طریقہ یہ دونوں پٹریاں ہیں, ان دونوں پٹریوں پر جب انسان چلتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اللہ والے اپنے پاس آنے والوں کی بڑے پیارے اور جمال کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ شفقت بھرے انداز کے ساتھ ہر طرح کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ان کا داعیہ ہوا کرتا ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, کیا یہی نوکری یہی کھانا کمانا شادی بیاہ بال بچے اور اس کے بعد آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا جائے, مال و دولت کے ذخیرے جمع کر لیا جائے, بینک بیلنس کر لیا جائے اور کوٹھی بنگلہ بنا لیا جائے, فیکٹریاں بنا لی جائے, خوب کر ہو فر ہو آسائش ہو آرام ہو, یہی مقصد زندگی ہے. اگر تو یہی زندگی کا مقصد ہوتا تو مدینہ طیبہ میں سب سے شاندار محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. جس طرح اللہ پاک نے اس زمانے میں اپنے بندوں کو آسائش عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ دور بھی آسائشوں کا ہوتا, ناز و نعم کا ہوتا, ہر طرف کر و فر ہوتے, لیکن یہ چیز زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ چیز ضرورت زندگی ہے کہ اللہ پاک نے زندگی دی اس کی ضروریات سامنے رکھی, ان ضروریات کے اندر نشے و فراز آتے ہیں, امتحانی مراحل آتے ہیں, اس کے اندر حلال حرام جائز ناجائز اچھا برا صحیح غلط ان تمام تمیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو صحیح نہج پر چلانا یہی انسان کا امتحان ہے. اس امتحان کے اندر جو کامیاب ہو گیا اس کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرنے والی ہے, اور جو اس سے انجان بن کے آنکھیں بند کر کے سمجھتے بوجھتے بھی کہے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا دنیا کو سجا لو دنیا کو بنا لو تو بے شک دنیا تو بن جائے گی لیکن آنکھ بند ہونے کے ساتھ آخرت میں اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے گا, ساتھ میں کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا کوئی پونجی نہیں ہوگی کہ جو آخرت میں کام آنے والی ہو. ابھی تو چونکہ سارے معاملات غیب کے اندر ہیں، پردہ غیب ہمارے درمیان آئل ہے، تو جو اللہ کے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اللہ کی باتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جتنا زیادہ پکا ایمان رکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ غیب کی چیزیں ان کے سامنے کھلی آیا ہے، بالکل سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ آخرت کے معاملات اس انداز سے بیان کیا کرتے تھے کہ مجمع پر سکوت طاری ہوتا تھا۔ آپ جب جنت کو بیان فرماتے ہیں جنت اس طرح بیان کرتے تھے کہ جنت بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی، لگتا ہے جیسے ہم جنت میں بیٹھے ہوں، اس قدر اچھے انداز سے آپ منظر کشی فرمایا کرتے تھے۔ اور جب جہنم کے حالات بیان فرماتے تو ایسی ہولناک خطرناک باتیں آتی، لگتا ہے جہنم ہمارے سامنے ہے، اس کے دیکھتے ہوئے اندھیرے گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی بھی نظروں سے اوجھل تھی، ہماری بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ بات ہے ایمان کی پختگی کہ ہمارا ایمان جتنا پختہ ہوگا، ہمارا یقین جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اتنا ہی زیادہ ہمیں پتہ ہوگا کہ واقعتا آخرت میں اللہ پاک نے کیا کچھ معاملات رکھے، اچھائیوں پر کیا کچھ وعدے رکھے، برائیوں پر کیا کچھ وعیدے رکھے، نیکی پر کتنے اچھے اچھے انعامات رکھے، برائی پر کتنے خطرناک عذاب رکھے۔ تو پھر گناہ کرتے وقت انسان اپنے اگر اس کا یقین پختہ ہوگا اپنے اس عذاب کو سامنے دیکھ رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ کے کرتے ہوئے توبہ سے پہلے مر جاؤں اور عذاب کا مستحق بن جاؤں، ڈرے گا، لرزے گا، خوف زدہ ہوگا۔ اور نیکی کرتے وقت اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی ہے وہ ہم جیسے بندوں کے لیے سجائی کہ ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، حقیقت تو یہ ہے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ پردہ غیب کے ہوتے ہوئے اپنا ایمان اتنا پختہ کیا جائے، یقین اتنا مضبوط بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے بیان فرمائے ان وعدوں پر جو اجر و ثواب ہے وہ دنیا کے مفاد سے زیادہ ہو، اور جو گناہوں پر اللہ پاک نے وعیدیں بیان فرمائی ان کے خطرات دنیا کے نقصانات سے زیادہ ہوں۔ صرف بات یہ ہے کہ دنیا کے مفادات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، دو پیسے کا فائدہ ہوتا ہے انسان بھاگا چلا جاتا ہے، اگر کہیں پر اعلان کر دیا جائے کہ کراچی کے اندر نارتھ کراچی سے اگر کیماڑی تک کوئی شخص پیدل چلا گیا چلچلاتی دھوپ کے اندر، اس کے لیے ایک سجا بنا تیار بنگلہ ہے، بھلے وہ جانے والا ایک ہو، سو ہو، ہزار ہو، ہر جانے والے کو وہ بنگلہ ملے گا، الگ الگ سجا بنا تیار۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جوان نہیں بوڑھے بھی نکل کھڑے ہوں گے کہ چلو بھائی بسم اللہ کر کے ہمت کرتے ہیں، کیا پتہ پہنچ جائے بنگلہ ہمیں بھی مل جائے، چونکہ فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نقصان کی بات آ جائے، گھر کے اندر کوئی سانپ بچھو آ جائے، سارے چوکنا ہو جاتے ہیں، اچھل کود مچ جاتی، دھما چوکڑی مچ جاتی، گھر میں سانپ گھس آیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈس لے، مجھے نہ تو میری بیوی کو ڈس لے، اس کو نہ تو میرے بچے کو ڈس لے، اور جب تک اس سانپ کو مار کر خاتمہ نہ کر دیا جائے اس گھر کے اندر نہ تو کوئی چین سے سوتا ہے نہ ہی کوئی آرام کرتا ہے، پورے گھر کو جھانک ماریں گے، اس نقصان دہ چیز کو بھگائیں گے، کیوں؟ نقصان سامنے ہے۔ تو دنیا میں فائدہ بھی سامنے، نقصان بھی سامنے، آخرت کے فائدے بھی پردے میں، نقصانات بھی پردے میں، اس لیے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں تو نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت کے وعدے دنیا کے وعدوں سے زیادہ اٹل ہیں، آخرت کی وعیدیں دنیا کی وعیدوں سے زیادہ اٹل ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی زبیدہ خاتون، بہت زیادہ پاک باز خاتون، نیک خاتون، ہارون رشید کے زمانے میں ایک مست و ملنگ درویش خدا مست تکوینی سلسلے کے منظور تھے حضرت بہلول، عجیب و غریب تکوینی ان کے معاملات تھے۔ ہارون رشید کی اہلیہ محترمہ وہ بھی بڑی نیک پارسا خاتون تھی، ایک ہزار ملازمہ حافظ قرآن ان کے محل میں ہر وقت 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، 24 گھنٹے اس محل سے قرآن کریم کی گونج آیا کرتی تھی، ہزار بچیاں 24 گھنٹے زبیدہ خاتون کے ارد گرد محل میں ادھر ادھر ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کریم کی صدایں بلند ہوتی تھی، 24 گھنٹے میں باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اتنے وقت تک یہ، اتنے وقت تک یہ، اتنے وقت تک یہ، پورا قرآن کریم کا گلشن بنا ہوا ہوتا تھا زبیدہ خاتون کا محل۔ ایک دن ہارون رشید شام کے وقت اپنے محل سے نکلے، دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، ساتھ میں اہلیہ محترمہ بھی تھی، بہلول کو دیکھا، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ریت سے کھیل رہے ہیں، پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بہلول مٹی کے کچھ گھر کھلے بنا رہے ہیں، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کس چیز کے؟ ریت کے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ گھر بنا کر بیچوں گا، جو بھی یہ گھر خریدے گا میں اس کو دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے بدلے اس کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ ہارون نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا رکھی تم نے؟ کہا ایک دینار. ہارون سمجھے کہ شاید یہ کھیل تماشے کر رہے ہیں, ویسی مجذوب قسم کا باولا قسم کا آدمی ہے. ایک پاگل کی بڑھ سمجھ کے وہ آگے نکل لی ہنستے, پیچھے پیچھے زبیدہ خاتون آئی, دیکھا کہ وہ کچھ کر رہا ہے. پوچھا ہارون بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ کہا کہ اس کو بیچوں گا. کیوں؟ کہا کہ اس کے بیچنے میں جو اس سے خریدے گا اس کو دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے خریدنے والے کو اس گھر کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے. زبیدہ خاتون بڑی دانا تھی, فوراً ایک دینار نکالا. اچھا پوچھا قیمت کیا ہے بتایا؟ ایک دینار. فوراً ایک دینار نکالا, کہا کہ لو بہلول یہ گھر مجھے بھیج دو, لیکن دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں محل عطا فرمائے. بہلول نے دعا دے دی. زبیدہ خاتون بھی چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ, دریا کے کنارے ٹہلتی رہی. رات کو اللہ پاک نے عجیب و غریب مشاہدہ کرایا. ہارون رشید نے جنت کے مناظر دیکھے, حسین و جمیل جنت ہے, ہرے بھرے سجے بھرے سجے ہوئے باغات ہیں, نہریں بہ رہی ہیں مختلف قسم کی, ہر طرف سجاوٹیں ہیں, خوبصورتیاں ہیں. اسی کے اندر ایک عالیشان سرخ یاقوت کا بنا ہوا خوبصورت محل دیکھا اور اس کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے, ملکہ زبیدہ. ہارون رشید بڑے خوش ہوئے کہ میری بیوی کا بھی محل ہے جنت کے اندر, چلو چل کر معائنہ کرتا ہوں کیسا ہے. چل کر جب آگے جانے لگے تو ایک دربان آگے آڑے آ گیا, کہا کہ یہ محل آپ کا نہیں ہے, بغیر اجازت اس میں داخل نہیں ہو سکتا. کہا کہ یہ میری بیوی زبیدہ کا محل ہے, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ نہیں, یہاں کا دستور یہ کہ جس کا محل ہوتا ہے وہی اپنے محل میں جا سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی. دربان نے دھکا دیا, پیچھے ہٹایا, اسے دھکا کھانے کی صورت میں آگ کھل گئی. خواب کے اندر یہ منظر دیکھا تھا. ساری رات کروٹے بدلتے رہے, سوچتے رہے کہ ہو نہ ہو یہ کل جو واقعہ ہوا تھا زبیدہ والا, زبیدہ نے بہلول سے جو دعا کرائی تھی, لگتا ہے کہ بہلول کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اس کے لیے محل کے انتظامات ہو گئے. بے چینی میں کروٹے بدلتے رہے, افسوس کرتے رہے کہ میں نے کیوں نہ خرید لیا تھا. سوچا کہ آج پھر جاؤں گا اور پھر بہلول سے مکان خریدوں گا. سارا دن بڑی بے چینی میں گزارا. شام ہوئی, پھر انجان بن کے بیگم کو ساتھ لے پھر نکلے دریا کے کنارے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہلول کے پاس پہنچے. بہلول آج بھی بیٹھا ہوا مٹی کے گھر بنا رہا تھا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ کہا کہ یہ ریت کا گھر بیچوں گا, جو خریدے گا اس کو دعا دوں گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو محل عطا فرمائے. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہ. کہا کہ بہلول کل تو ایک دینار میں بیچ رہے تھے, آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگتے ہو جو میرے پاس ہے ہی نہیں, جو میں قیمت چکانے کے قابل نہیں, یہ کیا چکر ہے؟ کل تو ایک دینار میں بیچتے تھے, آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت, کل کا جو معاملہ تھا بن دیکھے تھا, بغیر دیکھے تھا, انجانے والا معاملہ تھا, سودا بن دیکھے کیا جا رہا تھا, قیمت سستی تھی. آج تو مشاہدہ کر کے آ چکے ہیں, معائنہ کر کے آ چکے ہیں, دیکھ کر آ چکے ہیں, اب قیمت بڑھ چکی ہے, اب پوری دنیا کی بادشاہت دیں گے تب جا کے سودا قبول ہے ورنہ نامنظور. کفے افسوس ملتے رہ گئے, کاش کہ میں کل خرید لیتا. تو میرے محترم بزرگ, حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں درمیان میں پردہ غیر حائل ہیں, آخرت کے تمام مراحل پر حق یقین کے ساتھ کامل مکمل درجے میں, لیکن ہم اگر اس کو یقین جان کر اس کے لیے تیاری کریں گے, اپنے لیے کامیابی کے سامان کریں گے. اگر اس کو ہم سمجھنے کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے, مل گیا تو مل گیا, نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں, اپنے لیے خسارے کا سامان کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے, زندگی کو اللہ پاک آخرت کے لیے کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو وابستگی نصیب فرمائے, نیک صحبت نصیب فرمائے, نیک صحبت کے جو اثرات ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نیک زندگی نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ زندگی, پاکیزہ اخلاق, پاکیزہ اعمال کے ساتھ جینے کی اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے, مختصر سے دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.